يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد نبيه وأبيه بعد وفاته بعد حمد ثناء الله بسم الله الرحمن الرحيم فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها بها لكم من الكبر والحج والحجة تشديدا للدين ونذاء وإمام وإذاعتنا نظاما للملة وإمام وإمامتنا فرقانا إمانا لفرقانا ترضي محمد وعلى محمد بار شب شہادت بی بی دو عالم خاتون جنت سید نساء عالمین من الاولین و آخرین ہے اس عظیم شب اور اس عظیم دن کی مناسبت سے سب سے پہلے رسول اکرم کی خدمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام ائمہ طاہرین بالخصوص حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور بالعموم تمام مسلمانوں خصوصاً ان کے موالیوں اور محبوں اور چاہنے والوں کی خدمت میں حلیۃ تعزیت پیش کرتے کہ انشاءاللہ ہمارا اس عزا و سوگ میں شرکت کرنا انشاءاللہ روز قیامت اس بات کا سبب بنے کہ ان کی چادر کے سائے تلے امام حسین کی شفاعت کے حقدار انشاءاللہ درود بھیجیے محمد و آل محمد چاہتا ہوں کہ آج جو نکات آپ کے سامنے بیان کروں وہ خود وہ نکات ہیں کہ جس کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے اور حمد و ثنا کے بعد میں نے جس کلام سے اپنی مجلس کا آغاز کیا ہے وہ خود بی بی کے وہ جملے ہیں جو مسجد نبوی میں رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ نے خلفاء اور مسلمانوں کے سامنے بیان فرمائے ہیں چاہتا ہوں کہ انہی جملوں سے اور انہی نکات سے سہارا لیتے ہوئے ان کی تشریح اور وضاحت کا آپ کی خدمت پیش کروں اور سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہم محبان اہل بیت ہم موالیان اہل بیت فی زمانہ جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے سیرت فاطمیہ سے ہم کیسے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو مستحکم مضبوط اور توانا بنا سکتے ہیں درود بھیجیے محمد و آل محمد پر اور یہ امر بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ بانی مجلس یا سامعین مجلس میں سے اکثری کے تعلق اس شعبے سے ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کا ایک بنیادی شعبہ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں رضاکار یا اسکاؤٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً اگر یہ اسکاؤٹس نہ ہوتے, یہ رضاکار نہ ہوتے جو اپنی رضا اور خوشنودی سے اپنی خدمات کو, اپنے دن اور رات کو شیعہ قوم کے لیے عزاداری کی تحفظ اور اس کی حفاظت اور اس کے امن اور سکون کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات پیش نہ کرتے تو آج صورتحال جو ہے اس سے زیادہ کہیں گمبھیر اور بری نظر آتی. یقیناً سب سے پہلے میں تشکر کروں گا اپنی جانب سے کہ ہمیشہ سے یہ حسن اتفاق کہیں کہ یا یہ کہیں کہ آج پہلی دفعہ مجھے موقع مل رہا ہے, واللہ ہمیشہ سے میرے بیانات میں, میری تقاریر میں ہمیشہ سے نوجوانوں کا, خصوصاً ان افراد کا جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں, خاص حصہ رہا ہے. اور مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 8th class 7th class میں تھا تو ہمارے جو اسکول ٹیچر تھے سر اقبال, انہوں نے بھی ایک دفعہ ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے اسکاؤٹس بنائیں گے. تو شاید پورے اسکول میں اور پوری کلاس میں واحد میں طالب علم تھا جو روزانہ ہیڈ آفس جا کر, اپنے پرنسپل کے آفس میں جا کر جو ہے, یا جو ہمارے ٹیچر تھے ان کے سامنے جا کر روزانہ کہتا تھا سر آپ نے کہا تھا اسکاؤٹ بنائیں گے, اسکاؤٹ بنائیں گے, جو ہے آپ نے اسکاؤٹ نہیں بنائے اور ہم یہاں سے پاس آؤٹ ہو جائیں گے. وہ یہی ہوا کہ 8th class کے بعد ہمیں وہاں سے موو کرنا پڑا اور وہ حسرت اور وہ خواہش جو ہے دل میں دبی رہ گئی. لیکن الحمدللہ جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو, خصوصاً وہ بچے جو فیس بک یوز کرتے ہیں اور اسکاؤٹ سے متعلق اپنی خدمات, اپنی تصاویر کو شیئر کرتے ہیں, تو ہمیشہ میں اس پہ کمنٹس دیتا ہوں اور اپنے تاثرات لکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے جذبے, حوصلے, خدا ان کو سلامت رکھے اور آپ جو ہیں اس سے بہتر طریقے سے اس دین کی, اس قوم کی, اس حضداری کی خدمت کر سکیں. درود بھیجے محمد وال محمد. مختصر سے عرائض میں چاہتا ہوں کہ اور ہم یہ جو اسکاؤٹ کی روح ہے, جو رضاکارانہ روح ہے, ہم جناب فاطمہ کی سیرت سے کیسے اخذ کر سکتے ہیں. جناب زہرا بھی اپنے زمانے کی اسکاؤٹ تھیں, اگر اس کو انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ کروں, یا رضاکار تھیں, یا اس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے بسیج تھیں, بسیج اسکاؤٹ. اس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہترین ترجمہ اس کا رضاکار ہے, جو اپنی خوشی سے, اپنی رضامندی سے اپنی خدمات کو فی سبیل اللہ بلا قیمت پیش کرتا ہے. لہذا چاہوں گا کہ اس مختصر سی گفتگو میں خاتون جنت کی سیرت سے, اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو جناب زہرا نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. ابھی میں ملیر کینٹ میں گفتگو کر رہا تھا, مجلس آزاد خطاب کرتا, وہاں پر بھی میں نے تقریباً انہی جملوں کو اور ان کی تشریح کو پیش کیا, لیکن یہاں پہ چاہتا ہوں کہ چونکہ منظم افراد کا گروہ یہاں پر, لہذا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے در حقیقت جناب زہرا کے خطبے کے ان زاویوں کو پیش کروں کہ جن پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے یا بہت کم روشنی ڈالی گئی ہے. اور ظاہری سی بات ہے کہ محرم میں اور ہماری جو ایام اعظم میں مجالس ہوتی ہیں ان میں ایک خاص جہادی, حماسی, جوشیلا انداز ہوتا ہے, لیکن یہ گفتگو کے جو خاص طور پر سیرت سے متعلق ہوتی ہیں, چاہتا ہوں کہ ایک فکری گفتگو, اور ہم اہل بیت کے در سے, فرش اعضا سے در حقیقت ایک فکری تبرک لے کے اٹھیں, ایسا تبرک کہ جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی اور قیامت میں بھی ہمارے ساتھ رہے, ایسا فکری. اس لیے کہ مادی تبرک تو انسان کھا کے ختم کر دیتا ہے, لیکن فکری تبرک وہ ہوتا ہے جو انسان کی دنیا میں بھی, اس کے آخرت میں بھی اس کے کام آتا ہے. درود بھیجیے محمد وال محمد. یہ وہ خطبہ ہے جو بی بی نے مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا تھا, کہ جس میں آپ نے احکام دین کی جو تعلیمات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان سب کو بیان فرمایا اور اس کی حکمتوں کو اور فلسفے کو بیان فرمایا کہ خداوند عالم نے یہ چیزیں کیوں واجب کی ہیں, نماز کیوں, دین کیوں, زکوٰۃ کیوں, ولایت اہل بیت کیوں, اہل بیت کی اطاعت کیوں, حج کیوں, یہ تمام چیزیں. فجعل اللہ, بس بی بی ابتدا کرتی ہے, فجعل اللہ بعد حمدہ وثنائہ, اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فرماتی ہے, فجعل اللہ لایمانا تطہیرا لکم من الشرک, ایمان اس لیے واجب کیا تم کہ ایمان حاصل کرو تاکہ تم شرک سے پاک ہو سکو, تطہیرا تمہیں پاک کر دے خدا, بالکل پاک کر دے شرک کی آلودگی و نجاست سے. وَالصَّلَاةُ تَنزِيحًا بِحَلَكُمْ مِنَ الْكِبْرِ، اور چاہتی اور یہ فرماتی ہیں خدا اس نماز کے ذریعے سے جو دن میں پانچ مرتبہ تم پر واجب ہوئی ہے، یومیہ پانچ نمازیں جو واجب ہیں، یہ اس لیے ہے تاکہ تم کبر تکبر اور بڑائی سے نجات دے گی. اس کے بعد زکوٰۃ اس لیے ہے کہ نمائے فی الرزق، کہ تمہارا رزق زیادہ ہو، تمہارا تزکیہ نفس ہو سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خمس دینے سے اور زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، بی بی فرما رہی ہے خمس و زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال بڑھتا ہے. حقیقتاً ایسے افراد ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہے، جنہوں نے پانچ سو، پانچ ہزار اور پچاس ہزار اور پانچ پانچ لاکھ خمس دینا شروع کیا، ان کے مال میں برکت آنی شروع ہوئی. بی بی فرما رہی ہیں یہ نظام ہے خدا کا، یہ دین ایک نظام ہے. جب خدا کا ایک نظام ہے تو پھر اس دین کے ماننے والوں کی زندگی میں بھی ایک نظم ہونا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ ایک اسکاؤٹ جس کا اسکارف، جس کا بیج، جس کی وردی، جس کی وسل، جس کی ڈوری، جس کے ایک ایک چیز جو اس کے بدن پر ہے غیر منظم ہو. یعنی اسکاؤٹ یا رضاکارانہ زندگی اسے یہ سکھاتی ہے کہ اس کی زندگی میں نظم ہو، تنظیم ہو، منظم ہو، اپنی ذات میں انجمن ہو. ممکن ہے کوئی کسی انجمن میں ہو، وہ انجمن کا مقصد کیا ہے؟ انجمن کا مقصد یہ کہ آپ کو منظم کرے، کہ یہ چند افراد جو یہاں موجود ہیں مثال کے طور پر، ان کو ایک نظم دیا جائے، ایک آرڈر دیا جائے، ان کو ایک خوبصورت شکل میں پیش کیا جائے. خوبصورت ترین عمل کا مظاہرہ انجمن میں نظر آتا ہے. کس طرح؟ کہ چند نوجوان ہی کیوں نہ ہو لیکن سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پڑھنے والا پڑھتا ہے، سب یک آواز ہو کر، ہم صدا ہو کر اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں. آواز کی پچ، اٹھاؤ، بٹھاؤ، چڑھاؤ، یہ سب ایک نظام کے تحت ہوتا ہے. ایک نظام کے تحت سینوں پہ ہاتھ پڑتے ہیں، کہیں آواز کو اٹھائے، یہ نظم کی بہترین صورت ہے. اسکاؤٹ کی زندگی میں بھی نظم ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اسکاؤٹ جلوس میں تو دو مہینے آٹھ دن یا سال کے مختلف دنوں میں تو بہت منظم نظر آئے، لیکن در حقیقت اس کی اپنی ذاتی زندگی غیر منظم، بے منظم ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ظاہری طور میں تو اسکاؤٹ ہے، اسکاؤٹ اور رضاکارانہ روح اس کی اندر نہیں گئی، اس کے اندر نہیں سمائی. حقیقی اسکاؤٹ اور حقیقی منظم انسان وہ ہوتا ہے جس کی ظاہری زندگی بھی منظم ہوتی ہے، جس کا نظام الاوقات بھی منظم ہوتے ہیں، اور جس کی انفرادی زندگی منظم ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکاؤٹ کی وردی تو بہت منظم ہو لیکن وہ خود نامنظم ہو. جناب زہرہ یہ فرما رہی ہے خدا نے جو دین دیا ایک نظام میں سسٹم ہے، یہ سسٹم تمہیں ایک نظام میں، ایک آرڈر میں، ایک نظم میں لانے کے لیے ہے. لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین تو بہت اچھا ہو لیکن اس دین کے ماننے والے انتہائی بے منظم ہو. درود بھیجے محمد والے محمد والے. اس کے بعد فرمایا کہ نماز تمہیں نظم دیتی ہے، کہ تم اگر خدا کی بارگاہ میں بھی جا رہے ہو تو خدا کہتا ہے میری عبادت کرنے سے پہلے، میرا حق ادا کرنے سے پہلے، پہلے میرے بندوں کا حق ادا کر کے آؤ. حقوق اللہ سے پہلے حقوق الناس. کیوں ہے خدا؟ تیری عبادت ہے، میرا اور تیرا معاملہ ہے، میں تیرے سر و سجود کیسے بھی آؤں. خدا نے کہا نہیں، کیسے بھی آنا شرط نہیں ہے، ہماری شرائط ہماری بارگاہ میں آنے کی کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کو اجرا کرو، لاگو کرو، اس کے بعد ہماری بارگاہ میں آؤ. ٹھیک ہے کہ تم میری عبادت کرو لیکن ان شرائط کو پورا کرو گے کہ اگر تمہاری قمیض میں جو بٹن لگا ہے، اس بٹن میں جو آدھا فٹ کا دھاگا استعمال ہوا ہے، اگر وہ بھی غصبی ہے، اگر اس کی بھی قیمت ادا نہیں کی اس کے مالک کو، یا ایسے مال سے وہ دھاگا لیا ہے کہ جس کا خمس و زکات ادا نہیں ہوا، تو خدا کہتا ہے کہ میری نماز جو تم میری بارگاہ پڑھو قبول نہیں کروں گا. جس جگہ تم نماز پڑھو، وہ جانماز، وہ جگہ، وہ کمرہ، وہ مکان غصبی ہے، یا بجلی جو ہے وہ چوری کی ہے، یا کنڈل لگائے وہ فکس کیا، وہ تمام چیزیں غیر شرعی ہیں، تو نماز قبول نہیں ہے اتنی آسانی سے. بہرحال فقہی مسائل اپنی جگہ ہے کہ بجلی جو چوری کے استعمال کے جو فکس کیا ہوا کیا اس میں نماز قبول ہو سکتی ہے، یہ فقہ سے سوال کیا جائے، لیکن ایک عام حکم یہ ہے کہ درست نہیں ہے. تو یہ دین ہمیں ایک نظام دینے آیا ہے، تو دین کے ماننے والوں کو بھی در حقیقت اپنی زندگی میں اس نظام کو لاگو کرنا ہوگا تاکہ منظم بن سکیں. اس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، دیکھیے یہ امامت جو ہے جس کو خود بی نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا یہ اسکاؤٹ کیا کام کر رہے ہیں. جناب زہرہ کی سیرت سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جناب اہل بیت تو بہت نورانی، بہت اعلیٰ، بہت پاکیزہ، بہت عرفہ والا،
جناب وہ کہاں اور ہم کہاں, یہی کہتے ہیں نا, نماز پڑھی جناب وہ کہاں ہم کہاں, روزہ رکھیے جناب وہ کہاں اور ہم کہاں. تو ایک میرے مولانا دوست سے کہہ لیں گے روزہ قیامت اگر آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے تاکہ مولا شفاعت کیجئے, تو کہہ لیں گے آپ کہاں اور ہم کہاں, کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے. یہ نظام اس لیے دیا ہے تاکہ مماثلت کسی حد تک نظر آئے. مولا کائنات یہی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے, صلاحیت نہیں ہے کہ تم مجھ جیسا عمل کرو, لیکن اعینونی بالبر و تقوی, کہ کم سے کم ظاہری تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا کے ذریعے سے کچھ تو مماثلت اور شباہت تمہارے اور میرے عمل میں پائی جائے. یعنی یہ چیز ہے. اور اس کے بعد کہا کہ تزکیہ نفس کے لیے اور تمہارے رزق میں اضافے کے لیے زکات بنائی ہے. حج اس لیے بنائی کہ دین مستحکم ہو سکے. بہرحال وقت دامن گنجائش نہیں ہے, میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ اس نظم والی زندگی کو جناب زہرا کے خطبے سے پیش کر سکوں. درود بھیجی محمد و آل محمد. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وجعل اطاعتنا نظاماً للملہ, ہماری اطاعت کو اللہ نے نظام بنایا ہے ملت اسلامیہ کے لیے. اللہ اکبر. اہل بیت کی, محمد و آل محمد کی اطاعت نظام ہے, سسٹم آف لائف ہے. جب ان کی اطاعت سسٹم آف لائف ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں, ہر کام میں, ہر چھوٹے سے چھوٹے قدم میں ان کی اتباع کرنی ہے. سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. زیارت عاشور میں کیا پڑھتے ہیں, میری دوستی آپ کے لیے ہے, میری دشمنی آپ کے لیے, جو آپ کا دشمن میرے دشمن, جو آپ کا دوست میرے دوست. محب لمن احبکم, جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. سلم لمن سالمکم, جو آپ سے دوستی کرے گا, صلح صفائی کرے گا, وہ میرا دوست ہے, میں اس سے صلح صفائی کروں گا, میں اس سے تعلق رکھوں گا. قلبی لقلبکم لامرکم متبع, میرا دل آپ کا تابع ہے. یہ ہے نظام امامت. بی بی فرما رہی کہ نظام اطاعت کیوں ہے اہل بیت کی, اس لیے تاکہ یہ نظام سسٹم آف لائف ایک مقرر ہو سکے. لیکن دشمن نے سب سے زیادہ جس چیز کو نشانہ بنائی یہی دو چیزیں تھیں, اطاعت اہل بیت اور ولایت اہل بیت. اس کو دنیا نے, دشمنوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تاکہ لوگ ٹکڑیوں میں بڑھ جاؤں, بے ہی نہیں یہی ہوا. لہذا اہل بیت کا ماننے والا در حقیقت نظام کا تابع ہوتا ہے. اگر وہ نظام علی کی شکل میں تو علی کا تابع ہے, حسن کی شکل میں تو حسن کا تابع ہے, حسین کی شکل میں تو حسین کا تابع ہے, سید سجاد کی شکل میں ہے تو سید سجاد کا تابع ہے, باقر العلوم کی شکل میں تو باقر العلوم کا تابع ہے, چھٹے امام کی شکل میں چھٹے امام کا پیروکار ہوگا, ساتویں امام کی شکل میں موجود ہے یہ نظام تو پھر ساتویں امام کی پیروی کے لیے تیار ہوگا, امام ثامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں یہ نظام ہے تو امام رضا کی اطاعت کے لیے تیار ہوگا, امام جواد کی شکل میں ہے تو امام جواد کی تأسی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کا آمادہ کرے گا, امام نحم کی شکل میں یہ نظام ہوگا اور امام نحم اس کا حاکم اور نگہبان ہوگا تو یہ اس کا ماننے والا اس کے پیچھے چلے گا, امام دہم ہو, امام نحم, امام یازدہم ہو یا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف ہو. جب نظام دے دیا تو اس نظام کی اتباع کرنے والا اپنے امام کے چشم ابرو کے اشاروں کو دیکھے گا. وجعلنا اطاعتنا نظاما للمن, ہماری اطاعت کو, ہماری پیروی کو, اطاعت کو, پیروی کو, نقش قدم پہ چلنے کو نظام بنایا ہے. لہذا اہل بیت کا ماننے والا سیکولر نہیں ہو سکتا, سوشلسٹ نہیں ہو سکتا, کمیونسٹ نہیں ہو سکتا, ملحد نہیں ہو سکتا, لائک نہیں ہو سکتا, بے دین نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا ماننے والا نظام ہے اہل بیت کو چاہتا ہے. نظام اہل بیت کیا ہے؟ نظام دین ہے. نظام دین کیا ہے؟ نظام خدا ہے. نظام خدا کیا ہے؟ بندوں کی دنیا اور آخرت میں بہبود ہو, خیر و بھلائی, احسن گرامی. اس کو میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جتنے کام تھے سب انٹرنیشنل تھے, کوئی بھی لوکل سطح پہ رسول اللہ نے کام انجام نہیں دیے. کیوں؟ رسول اللہ کے جتنے بھی کام تھے سب انٹرنیشنل لیول کے تھے. اس لیے کہ وہ خود انٹرنیشنل لیول کے تھے. وما ارسل اللہ کا الا رحمت للعالمین, تمام عالمین کے لیے, ایک عالم کے لیے بھی نہیں, اس دنیا کے لیے بھی نہیں, تمام عالمین کے لیے. تو سپر انٹرنیشنل ہو گئے رسول اللہ کے سارے کام. تو اگر بستر پہ سلا رہے ہیں تو یہ بھی انٹرنیشنل کام ہے, چادر کے نیچے بلا رہے ہیں تو یہ بھی بین الاقوامی کام ہے, میدان مباہلہ میں لے جا رہے ہیں تو یہ بھی بین الاقوامی کام ہے, میدان غزیر خم میں بلا کر ہاتھ دکھا رہے ہیں تو یہ بھی انٹرنیشنل کام ہے, اور اگر بستر پہ سلا رہے ہیں تو یہ بھی بین الاقوامی کام ہے. تو ہمارا رسول اللہ, ہمارا رسول اور اس کا نمائندہ لوکل سطح کا نہیں ہوتا, انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کا ہوتا ہے. جب ہم نے یہ مان لیا تو پھر وہ امام جو پردہ غیبت میں ہے, جناب بی بی فرما رہی نا ہماری اطاعت, ہماری اطاعت کیا ہے, نظام ہے, سسٹم آف لائف ہے. ہماری اطاعت کرو گے تمہاری لائف منظم ہو جائے گی, تمہاری سیاست منظم ہو جائے گی, تمہاری اقتصاد منظم ہو جائے گی, تمہیں اخلاقیات کے لیے دوسروں کے دروں پر, دوسرے ولیوں کے دروں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تمہیں اپنے جلوس نکالنے کے لیے امن کمیٹیوں کے محتاج نہیں ہوگے, تم اپنے اقتصاد کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے محتاج نہیں ہوگے. تم در حقیقت جب نظام اہل بیت کو قبول کرو گے تو سیاست بھی ملے گی, اقتصاد بھی ملے گا, ثقافت بھی ملے گی, اجتماعیت بھی ملے گی, انفرادیت بھی ملے گی, روحانیت بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. لائٹ آئی ہے گئی ہے؟ اچھا آئی. درود بھیجے محمد والے محمد. تو پردہ غیبت میں امام موجود ہے, وہ بھی انٹرنیشنل ہے. منجی عالم بشریت کہا جاتا ہے امام کو, منجی نجات دینے والا انسانیت کو. لہذا ہمارا امام انٹرنیشنل ہے. تو اس انٹرنیشنل امام کے ماننے والوں کو لوکل سطح کا ہونا چاہیے یا انٹرنیشنل لیول پہ سوچنے والا ہونا چاہیے؟ فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. جب نبی انٹرنیشنل, خدا انٹرنیشنل, قرآن انٹرنیشنل, اہل بیت انٹرنیشنل, ان کی ولایت انٹرنیشنل, امامت انٹرنیشنل, سب کچھ انٹرنیشنل, بین الاقوامی اور سپر بین الاقوامی, تو پردہ غیبت میں جو امام موجود ہے کیا وہ انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے؟ جب ہے تو پھر اس کے ماننے والوں کو بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اس کو ہماری فلسفے کی زبان میں سنخیت کہا جاتا ہے, وجہ تشابہ کہا جاتا ہے. جیسے شیعہ کے معنی پیروی کرنے والا, تشیع جنازہ جب آپ کہتے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والا. اب ایسا تو نہیں کہ جنازہ وادی حسین جا رہا ہے آپ کہیں میں کینٹ جاؤں گا, یہ تشیع جنازہ نہیں. تشیع جنازہ شیعہ یعنی ساتھ ساتھ چلنے والا. تو جب امام انٹرنیشنل ہے تو پھر ان کے شیعوں کو بھی انٹرنیشنل ہونا پڑے گا, عالمی سطح پہ جا کے سوچنا پڑے گا. آج ہماری قوم کو فرقہ واریت میں دھکیل دیا گیا ہے تاکہ شیعہ اپنے انٹرنیشنل امام کا انتظار انٹرنیشنل لیول پر سوچ کے ساتھ نہ کر سکے. آج کی شادی کی شہادتوں کا سلسلہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ جلدی امام آ جائیں, روز روز کا قصہ تمام ہو جائے, یہ وہ لوگ کہتے ہیں میری نظر میں کہ جو اس مرنے سے ڈرتے ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں وہ قوم سعادت مند ہے جس کے لیے شہادت سعادت ہوتی ہے. ابھی جو شہادت مل رہی ہے نا وہ ہم طلب نہیں کر رہے, وہ اچانک کہیں سے آ جاتی ہے. با ارزش, با قیمت, ویلیو والا انسان وہ ہے جو اپنے ارادے سے شہادت کا انتخاب کرے قاسم ابن حسن کی طرح. وہ قوم اس وقت سعادت مند ہوگی, کامیاب ہوگی, کامیابی اس کے قدم چومے گی. یہ جو میں نے ایک دفعہ کہا تھا, یہ جو ہم وکٹری کا سائن بناتے ہیں, یہ وکٹری کا سائن بھی انٹرنیشنل ہے. جب بھی کوئی انسان اپنی فتح کی علامت دکھانا چاہتا ہے یہ علامت بناتا ہے, وی کی وکٹری, یعنی میں کامیاب ہوں, ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کیوں؟ یہ بھی رسول اللہ کا دیا ہوا نعرہ ہے. کہتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں وکٹری کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. ان دونوں سے دامن تھامے رہو گے تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوگے. اس وکٹری کا نشان بھی رسول اللہ کا دیا ہوا ہے, لہذا ہر چیز اسی اہل بیت. جناب فاطمہ فرما رہی ہیں کہ ہماری اطاعت نظام زندگی ہے, تو پھر اس امام کے ماننے والوں کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ جا کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر ہم محلے کی حد تک محدود ہو گئے, شہر کی حد تک محدود ہو گئے, یہ باد سبا جو اس وقت موجود ہے یہ ہمیں اونچا اڑانے کے لیے اڑ رہی ہے, ہمیں جھکانے اور بٹھانے اور دبانے کے لیے نہیں. تو ہم مرنے سے نہیں گھبراتے, لیکن حقیقت اس وقت ہوگی, کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم سینہ سپر ہو کے کہیں گے آؤ مارو. اور قوم الحمدللہ متحد ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ, کہ شہید عسکری رضا کے جنازے میں جو تاریخی اتحاد سال کی 2011 کی آخری رات جب 2012 کا سورج طلوع ہوا تو شیعہ قوم کے اتحاد کے ساتھ, اس کے بعد مسلسل ہم نے یہ ثابت کیا جب تک ہم اپنے شہداء کے خون کی پاسداری کرتے رہیں گے, کربلا کو یاد رکھتے رہیں گے, نظام اہل بیت اطاعت پر عملی طور پر عمل پیرا ہوں گے تو کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. ان کے چہلم میں 18 فروری کو غالباً اس میں شیعہ قوم کا اتحاد, 25 مارچ کو عظیم الشان اتحاد, اس سے بڑھ کر کئی لاکھ افراد کا اتحاد, خیرپور میں اتحاد, انشاءاللہ 8 اپریل کو جھنگ میں اتحاد. تاریخ جھنگ کا پہلا یہ واقعہ ہوگا کہ تشیع ایک دفعہ پھر منظم ہو کر علم عباس کے سائے میں متحد ہو رہی ہے, ابھر رہی ہے. اور انشاءاللہ 1 جولائی کو انشاءاللہ مینار پاکستان میں شیعہ قوم متحد ہوگی انشاءاللہ. یہ ہے نظام زندگی زندگی کریں. بس بہت سارے نکات تھے جو میں نہیں چاہتا تھا, لیکن بہرحال وہ گفتگو کے دوران آ جاتے ہیں. دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. نظام ہے یہ رضا کارانہ روح ہمیں لینی ہے جناب زہرا کی سیرت سے. اور اس کا اگلا جملہ فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِفُرْقَةٍ, اور ہماری امامت کو اس لیے قرار دیا خدا نے, اس لیے واجب قرار دی ہے, واجب الاتباع قرار دی ہے, اس لیے کہ قوم ٹکڑیوں میں بٹنے سے بچ جائے, امان مل جائے اسے ٹکڑیوں میں, فرقوں میں, ماتمی نمازی یہ تشہد میں علی نور اللہ کہنے والا, یہ تشہد میں علی نور اللہ نہ کہنے والا, یہ فلاں یہ فلاں, یہ مولوی والے یہ ذاکر والے, یہ فلاں تقلید والے یہ فلاں والے, یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا. بی بی تو صرف مکتب تشیع کی بات نہیں کر رہی, بی بی ملت اسلامیہ کی بات کر رہی ہیں, پورے مسلمان فرقوں میں نہ بٹیں. تو بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی اب نعرہ لگائیں جو بھی ولائے علی کا ماننے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمیں اس کے اتحاد کی, اس کے زور بازو کی ضرورت ہے. اگر وہ عالم ہے تو وہ ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ خطیب ہے ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ نوجوان ہے ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ زن و مرد ہے ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ بچہ ہے ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ اہل قلم ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ دانشور ہے ہمارے ساتھ آئے, اگر وہ ہمارا سیاست دان ہے تو ہمارے ساتھ آئے. اب ہمیں اپنے نعروں میں وسعت پیدا کرنی ہوگی, اس لیے کہ ہمیں اس انٹرنیشنل امام کے انقلاب کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے سوچنا ہوگا. یہ تصور مت کیجیے کہ آپ گھر میں اور آپ گھر میں بیٹھ کر امام کا استقبال کر لیں گے. جب تک کہ عالمی سطح پہ جو تحریکیں چل رہی ہوں گی اس وقت ان سے مکمل طور پر کوارڈینیٹ نہیں ہوں گے, ہمانگ نہیں ہوں گے, رابطے میں نہیں ہوں گے, ہم امام کا انتظار نہیں کر سکتے اور ان کے انتظار کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. بس اذن گرامی یہ نظم یہ روح کس نے دی ہے؟ جناب زہرا نے دی ہے. اور یہ رضاکارانہ روح بھی ہمیں بی بی کی زندگی میں نظر آتی ہے. اگر اسکاؤٹ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو یہ در حقیقت بی بی نے یہ روح دی ہے کہ رضاکارانہ طور پر تم جاؤ اپنی خدمات پیش کرو. یہ اہل بیت کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کا, دین, قوم, ملت, شریعت, ملک, وطن کی خدمت کرنے کے ذریعے بتائے ہیں, وسائل بتائیں کس طرح اپنے ملک و قوم و دین و شریعت و عزاداری کی حفاظت کرو. شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے آپ کو یہ صحت و سلامتی دی ہے اور آپ صحت کے ساتھ پھر اس قابل ہو کہ آپ نے اس محرم میں یہ مختلف جلوس و جنازہ میں یہ مختلف ملی اور قومی پروگراموں میں آپ نے جا کے خدمات پیش کی ہیں. حسن گرامی خواتین کے لیے اسوہ عمل ہیں, مردوں کے لیے بھی اسوہ عمل ہے جناب زہرا کی سیرت. پردے کے ساتھ، عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ جا کر میدان جنگ میں زخمیوں کی عیادت کرتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں۔ یہ ہے اجتماعی کردار خواتین کا۔ خواتین عفت، حیا، پردے، حجاب کے ساتھ جا کر کام کر سکتی ہیں، اگر ان کے پردے، حیا، عفت یا ذات اور اخلاقیات، وہ حرفات ہے، وہ الگ بحث ہے، اس میں بہرحال بحث کی گنجائش ہے کہ ایسے موقع پہ کیا کیجیے۔ خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ رضاکارانہ روح کہ جب بیوی کی کمر جھک گئی، بابا رخصت ہو چکے، علی کے گلے میں رسی ڈال دی گئی اور بیوی پر جلتا ہوا دروازہ گرا، بیوی کا محسن شہید ہوا، پھر بھی اپنے بابا کو فراموش نہیں کیا، یہ ہے رضاکارانہ روح۔ یہ ہے وہ نظم زندگی، وہ نظام زندگی جو بیوی ہم تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ اطاعت اہل بیت نظام زندگی ہے۔ یہاں پہ ایک اور لمحہ فکریہ دیکھ کر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ وہ کون سے مصائب ہیں کہ جنہوں نے بیوی کی کمر کو جھکا دیا، جس کے لیے بیوی نے، بیوی کی کچھ مرثیے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر بیوی نے پڑھے ہیں۔ رسول اللہ کے سرانے پڑھا ہے، ان کی وفات کے بعد پڑھا ہے، بیت الحزن میں پڑھا ہے، قبر مبارک کے پیغمبر اکرم میں پڑھا ہے، مختلف جگہ، یہ بیت الحزن کے لیے سنا آپ نے تو وہاں جا کر آپ مرثیے پڑھتی تھیں۔ وہ کون سے غم تھے جن میں سے ایک مرثیے کے شعر یہ ہے جس کا خلاصہ آپ نے سنا ہوا ہے، ترجمہ سنا ہوا ہے کہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سے مصائب تھے۔ دیکھیے روشن دن کب تاریک ہوتا ہے، روشن دن کب تاریک ہوتا ہے، یا کالی آندھی چلے، یا سورج کو مکمل گرہن رکھ جائے اور سورج چھپ جائے، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ دن کو بھی رات کا اندھیرا چھا گیا۔ بیوی کیا کہہ رہی ہے، بابا کے بعد مجھ کو اتنے مصائب پڑے کہ اگر روز روشن میں پڑتے سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ وہ کون سے غم ہیں، بس یہاں سے ایک لمحے فکریت دے کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان کے بابا رخصت ہو گئے؟ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان کا محسن شہید ہو گیا ان کے شکم میں؟ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان پہ جلتا ہوا دروازہ گرا؟ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ اس لعین نے بیوی کے چہرے پہ تماچا مارا؟ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ جب مولا کی کمر میں آپ نے جو پٹکا تھا اس پہ ہاتھ، اسے ہاتھ سے تھاما تو اس لعین نے تلوار کے نیام سے آپ کے ہاتھ کو زخمی کیا تھا؟ کیا بیوی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈالی گئی؟ نہیں، بی بی کے لیے سب سے بڑا غم یہ تھا کہ انقطاع وحی، کہ وحی کا سلسلہ رو گیا بابا کے بعد۔ دوسرا بڑا غم کہ جس نے بی بی کی کمر کو جھکا دیا، جو عصا پکڑ کر کمر جھکا کر بیت الحسن جاتی تھی، یہ کوئی بوڑھی ضعیفہ نہیں تھی، 19 سالہ جوان لڑکی تھی کہ جو 19 سال میں اتنے مصائب سہ کر جس کی کمر خمیدہ ہو گئی۔ وہ کون سا غم تھا؟ وہ علی کی ولایت کا غم تھا، وہ امت کے تفرقے کا غم تھا، وہ امت کی وحدت اور اتحاد کے پارا پارا ہونے کا غم تھا۔ آج شیعہ قوم کا اتحاد بیوی کی آرزو ہے، مولائے کائنات کی آرزو ہے شیعہ قوم کا اتحاد۔ یہی تو کہہ رہی ہے بیوی، ہماری اطاعت اور ہماری امامت ولایت تمہارے لیے نظام زندگی ہے، تمہارے لیے سسٹم آف لائف ہے، اگر تم ٹکڑیوں میں بٹو گے تو زہرا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ارے تم میں سے جو بھی دامے درہم سخنے اس اتحاد ملت کو عملی جامہ پہنائے، وہ زہرا کی کمر پہ لگنے والے اور زہرا کے بدن پہ لگنے والے زخموں کا مرہم کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، بابا کے 75 یا 95 دن بعد بیوی اس دنیا سے گزر گئی۔ ارے رات کو روتی، دن کو روتی، مدینے والے آتے کہتے ہیں ابو الحسن، ارے فاطمہ سے کہیے یہ رات کو رویا کریں یا دن کو گریا کریں۔ بس مولا نے ایک دفعہ جنت البقیع میں بیت الحضر بنا دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کتنا فاصلہ موجود ہے جنت البقیع میں اور رسول اللہ کے گنبد خضرا میں، وہاں جاتی بچوں کے ساتھ گریا کرتی۔ ارے جب یہ بیوی نکلتی تھی تو ہاتھوں میں ایسا ہوتا تھا کمر خمیدہ، حسنین ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ ارے یہ 75 دن
نازل ہوئی دختر پیغمبر پر اجرکم علی اللہ. ارے خدا کوئی نہ دے, خدا کوئی غم نہ دے, انشاءاللہ آپ کے یہ آنسو بیوی کے رومال میں جگہ پائیں اور آپ بیوی کی شفاعت کے حقدار بنے. بس عزیزو ایک دفعہ خادمہ سے کہا کہ دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں اور جب تک ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا ہم دنیا میں ہیں, اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے سمجھ جانا ہم دنیا سے چلے گئے. اب خادمہ پریشان ہے, ذکر کی آواز آ رہی تھی, کچھ دیر نہ گزری کہ جاتے جاتے ایک دفعہ بیوی کے ذکر کی آواز بند ہوئی, ایک دفعہ خادمہ پریشان ہو گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حسنین دوڑتے ہوئے گھر میں آئے, جیسے دروازہ کھولا سامنے ماں کے بجائے خادمہ کو دیکھا. ایک دفعہ خادمہ نے کہا آؤ بچوں آؤ کھانا کھا لو. ایک دفعہ حسنین نے کہا اے خادمہ اے اماں کیا آپ نے دیکھا ہے مادر گرامی کے بغیر بھی حسین نے کھانا کھایا ہو؟ ارے ماں اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بناتی ہے ہمارے منہ میں ڈالتی تو ہم کھانا کھاتے ہیں. جب اصرار کیا تو کہا بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی, انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے مولا کو خبر دی گئی, نہ جانے مولا کس طرح پہنچے. ہاں جب غسل ہو رہا تھا ایک دم فاتح خیبر سر کو دیوار میں دے مارتے ہیں, اے فاطمہ ارے تیری شکستہ پہلو, ارے تیری ٹوٹی ہوئی بسلیاں, ارے علی سے بھی رب کو چھپایا. اللہ اکبر. ہاں جب دروازہ گرا تھا درو دیوار کے درمیان فضا یا فضا خزینی, ارے فضا میرا محسن شہید ہوا. المقتدی جب جنازہ تیار ہو گیا بچوں کو بلایا آؤ بچوں اپنی مادر الوداع کہہ لو, خدا حفظی کہہ لو, اب روز قیامت ملاقات ہوگی. حسن حسین کھڑے ہیں, زینب ام کلثوم موجود ہیں, کوئی بچہ آگے نہیں بڑھتا, حسین پائیتی ہیں, حسن سرانے کھڑے ہیں, زینب ایک گوشے میں ایک کونے میں ام کلثوم کھڑی ہیں. امام حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی ارے ہم بھی نہیں جائیں گے. بس یہی وقت تھا ایک دفعہ بندے کفن کھولے, کفن سے زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے حسن آ جا, آ میرے حسین آ جا, میرے سینے سے لگ جا. ادھر سے حسن دوڑا ادھر سے حسین, ارے ماں کے سینے سے لگے, قیامت برپا ہو گئی. میں تو اے علی مرتضیٰ, ارے جاتے جاتے یہ انتظام ہے رخصتی کا, ذرا کربلا میں آنا. ارے گرم ریز ہے کربلا کی, ارے سوکھا گلا گند خنجر, ارے 3 دن کا پیاسا.
لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خداوندہ ہمارے سازداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس ذکر کو اس گریے کو, اہل بیت کے فضائل و مصائب کو, ہماری معرفت میں اضافے, اہل بیت کی معرفت میں اضافے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پہلے کی توفیق عطا فرما. حضرت امام زمانے کے دور میں تعجیل فرما, ہماری قوم کو ملت اسلامیہ ملت تشیع کو اتحاد و اتفاق پر کو عملی جمع پہنا کر امیر المومنین اور جناب زہرہ کی آرزو کو عملی جمع پہنانے کی توفیق عطا فرما. سامعین مجلس, حاضرین مجلس, بیانیان مجلس اور جملہ مومنین مومنات کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما, ان سب کے محرومین کی بخشش فرما. ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پر ہو. امام زمانے کے حضور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرما. ایک سورہ فاتحہ حمید حسین ابن آغا حسین آل زہرہ بنت وحید حسن فہمیدہ خاتون بنت بشارت حسین آفتاب حسین ابن بندے حسین نظر فاطمہ بنت ضمیر حسین اور تمام امنات اور تمام شہداء, خصوصاً آج کے شہداء حسن وہ گلگت بارہ چنار اور وہ تمام شہداء جنہوں نے اپنی جانوں کو نظر نہ بیچ کے ان کو بھی اس میں شریک فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم.